سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سکون دل در مجلس اہل دل سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جان دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں کسے غم جان دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلاماں ان کا جو محتاج ہیں سراپا غلاماں ان کا بنوں تو کیوں کر کر غلاماں کا بھی خدا بن کر کر میں اپنی قیمت تو کیوں گھٹاؤں غلاماں کا بھی خدا بن کر کر میں اپنی قیمت تو کیوں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں مگر نشے من جو عارضی ہو میں اس کو مسک تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جان دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں کسے غم جان دل سنا کسے میں زخم جگر دکھاؤں مجھے تو اب ترس سکون دل گگر ملا تو بغل دل کے در پر مجھے تو اب ترس سکون دل گگر ملا تو بغل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں
لطف پر اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بنا سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب ادھر بھی جا کسے غم جان دل سنا کس میں زخم جگر دکھا.
ہمارے حضرت رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ کو ہمارے پیارے شیخ کو کروڑوں کروڑوں درجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمہ اللہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے, درجات قرب بھی انتہا عطا فرمائے, اور ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ کو بھی بے پناہ درجات عطا فرمائے. یہ تمام محنت جو اشعار کی ہے یا حضرت والا رحمہ اللہ کے مواعظ کی ہے, اس میں سے اکثر حصہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے جو ہے محنت اور مشقت اور مجاہدہ آپ کا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو محفوظ بھی کیا, اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے مواعظ کو کیسیٹس کے اندر اپنے ذاتی خرچے پر کیسٹس لا کر ٹیپ کیا. 35-40 سال پرانے قدیم کیسٹس ابھی بھی جو ہے وہ حضرت والا رحمہ اللہ کے کچھ عرصے تک رہے, پھر ان کو سی ڈی میں منتقل کر دیا گیا, اور یہ کتاب کے چھپنے میں بھی تمام اشعار کو جمع کرنے میں کتابوں کے چھپنے میں سب میں حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ کا خاص حصہ ہے, اکثر حصہ ہے, اور پھر ان اشعار کی تشریحات بھی. اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے ساتھ قریباً 50 برس رہے, ایسی مثال شاید ہی کہیں دنیا میں کبھی ملے اتنی طویل رفاقت کی, اور رفاقت بھی صدق کے ساتھ بہت ہی یعنی خلت کے ساتھ, اور ایسا تعلق تھا ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ سے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو. حضرت والا نے خود فرمایا کہ جانِ اختر جانِ عشرت ہو گئی, جانِ عشرت جانِ اختر ہو گئی, کیا تعجب ہے کہ مزدر ہو گئی, جانِ عشرت جانِ اختر ہو گئی. بہرحال ہمارے حضرت والا کے یہ اشعار جو ہیں تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا کیا غم تھا کہ پوری امت گناہوں کو چھوڑ دیں, اور اس خاص گناہ کی طرف ان اشعار میں اشارہ ہے جو سر فہرست ہے, سرتاج ہے گناہوں کا, اور وہ ہے بدنگاہی. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بدنگاہی پر خاص مضامین بیان فرمائے ہیں, اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے برسہ برس پہلے اس بات کو محسوس کیا, خود فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بدنگاہی کا بے حیائی کا ایک سیلاب آنے والا ہے. تو حضرت والا رحمہ اللہ نے بہت عرصہ پہلے قریباً آج سے 60-70 برس پہلے سے یہ مضمون بیان فرمانا شروع کیا نگاہ کی حفاظت کا, اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون میں بھی خاص فرمایا ہے, خاص طور سے آپ کو مجدد غز بسر فرمایا گیا کہ اس دور کی سب سے بڑی خرابی سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی کا فتنہ ہے. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ کیبل اور ٹی وی اور موبائل فون کا کوئی تصور بھی نہ تھا, ایجاد تو کیا تصور بھی نہ تھا, اس طرف کسی نے کوئی قدم اٹھایا بھی نہ ہوگا اس وقت, تب سے حضرت والا رحمہ اللہ کی دور رس اور بصیرت آموز نگاہوں نے اس فتنے کو محسوس کیا. ظاہر ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہبہ تھا, خاص نعمت تھی ہمارے حضرت کو, اور روح کی بیماریاں اور ان کا علاج جو ہمارے حضرت کی مشہور عالم کتاب ہے اس میں بھی حضرت والا نے یہی فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں خاص دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اس مضمون میں خاص کر اور نفس کی شرارتوں سے اور اس کے مکر اور قید سے مجھے باخبر کر تاکہ اس سے امت کی اصلاح ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی دعا قبول فرمائی. اور جس طرح سے ہمارے حضرت والا نے نفس کے باریک باریک مکر اور اس کی دھوکے بازیوں سے ہمیں خبردار کیا کہ کس کس طرح یہ وار کر دیتا ہے, بدنگاہی کا مرض اور نفس جو ہے کس کس طرح سے وار کر کے بڑے بڑے متقی لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے, اب آج تو ہر شخص اس کا معترف ہے, جانتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ یہ جو موبائل ہے ٹچ موبائل یہ بڑی خرابی کا سرچشمہ ہے, بڑی خرابیاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ہر آدمی چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے دیندار ہو کسی سے پوچھو وہ لازمی اعتراف کرے گا کہ واقعتاً جو ہے یہ بڑی خرابی ہے اس میں, اور کوئی آدمی بھی اس کی تعریف کرتا ہوا نہیں ملے گا. اور اس موبائل کے ذریعے جس قدر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہر آدمی ذرا سا غور کرے تو خوب اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اور گھروں کا ٹوٹنا معمول بن گیا ہے, آئے دن گھر ٹوٹ رہے ہیں اور آئے دن نفسیاتی امراض. آج بھی ایک شخص آیا روتا ہوا کہہ رہا ہے کہ آپ کیا روحانی علاج کرتے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے, کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ ہر وقت روتی رہتی ہے اور جو ہے بچوں کو دیکھ کے روتی ہے, کبھی کچھ مسئلہ کرتی ہے, کبھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ موبائل ہے اسمارٹ فون ہے, کہا ہاں, وہ ہر وقت اس میں لگی رہتی ہے. اب اس میں جو ہے وہ قسم قسم کے مضامین ہیں, اگر دین کی طرف جائیں تو گمراہ کن ایجنسیاں اس میں خوب کام کر رہی ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ یوٹیوب اور فیس بک پر بعض لوگ دین کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ خود فتنے کا شکار ہیں. میں نے سنا ہے کہ اس میں کوئی وہ ہوتا ہے پروگرام, اس کے اندر جو یہ یوٹیوب والے یوٹیوب پہ آ کر دینی بیانات کرتے ہیں تو ان کی تصویر کے ساتھ ہی ایک اور تصویر خود بخود آ جاتی ہے, اور اس میں لوگ اپنے اظہار رائے کرتے ہیں اس مقرر کے بارے میں. تو اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں, بے پردہ عورتیں بھی جو ہے ادھر مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں اور اس کے برابر میں کوئی لڑکی لڑکا جو بھی ہو وہ جو چاہے اپنے آپ کو اس میں اس اپنی تصویر داخل کر کے اور اس مقرر کے بارے میں رائے دے سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے. اس میں لڑکیاں عورتیں بھی آ رہی ہیں اور وہ تقریر کر رہی ہیں کہ اس کی بات سنو, یہ بہت اچھا مولوی ہے اور یہ بہت اچھی بات بیان کر رہا ہے. پھر تاثرات کا اظہار ہو رہا, عجیب عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں. بہرحال وہ اس کو ہم نے سمجھایا کہ بھائی یہ سارا فتنہ موبائل کی وجہ سے ہے, کیونکہ اس میں ڈراؤنی باتیں پڑھ لیں, کہیں ڈراؤنی جو ہے وہ گھڑی ہوئی حدیثیں پڑھ لیں یا جہنم کے تذکرے پڑھ لیے, قبر کا عذاب کر لیا دیکھ لیا. آج کل تو قبر کو دکھا بھی دیتے ہیں جیسے عذاب ہو رہا ہے, جیسے وہ واقعی وہ قبر کا عذاب دیکھ رہے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کش بھی ہوتے لگا ہے. تصویریں بھی قبر کی لگاتے ہیں, اس میں عذاب ہوتا بھی دکھا دیتے ہیں, مردہ پڑا ہوا دکھا دیتے ہیں, کب انہوں نے دیکھا کھول کے کسی قبر کو. ایسے ہی تصوراتی اور یہ سب باتیں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر, اور ناسمجھ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پھر وہ خواب میں سوتے سوتے اٹھ کر چلانا شروع کر دیتی ہیں, یہ سب باتیں. اور اگر گندگی کی طرف جائیں تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے, کیا نوجوان کیا بچہ کیا بڑا سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. بد اخلاقیاں اور اولاد کی جو ہے وہ نافرمانیاں اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ اور نافرمانی, آوارہ گردی, اور اسی طرح سے اور بھی اس میں پروگرام ہیں, فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے اور معلوم نہیں کیا کیا ہے, وہ ٹک ٹاک بھی کوئی چیز ہے اس کے وہ بنا کے بھیجتے رہتے ہیں. جو چاہے اس میں اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے. آپ وہ کس قسم کا خیالات کا آدمی ہے, حق پرست ہے کہ نہیں ہے, حق پہ چلنے والا ہے کہ نہیں ہے. بس یہ ملغوبے دیکھ دیکھ کے لوگ دماغ خراب ہو رہے ہیں, نفسیاتی مریض بھی ہو رہے ہیں, دماغ بھی خراب ہو رہے ہیں اور ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہو گئے. اچھے ہنستے بستے گھر جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں. اور بدنگاہی کا سب سے بڑا تو فتنہ یہی ہے کہ دل برباد ہو جاتا ہے, دل برباد ہو جاتا ہے، بصیرت چھن جاتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بصارت لے کر دل کی بصیرت عطا فرما دی۔ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی بصارت تو نہیں ہے، دیکھتا تو نہیں ہے وہ، لیکن دل کی بصیرت اس کو عطا ہو جاتی ہے، دل میں حلاوت عطا ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس نے میرے خوف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے خوف سے جس نے نگاہوں کی حفاظت کی، اور جو ہے نگاہوں کی حفاظت کی، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اپنے دل میں اس کی حلاوت موجود پائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ محسوسات نہیں ہیں، محسوسات کی باتیں نہیں ہیں، خیالات کی تصورات کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وجدہ فرمایا کہ وہ موجود پائے گا ایمان کی حلاوت، اپنے دل میں ایمان موجود پائے گا۔ تو بڑا اس پر انعام ہے، ظاہر ہے کہ یہ مشکل پرچہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لیکن جو ہمت کر کے یہ ایک ہی کام کر لیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم سے حیا ہی جاتی رہے، تم حیا ہی نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو۔ تو یہ بدنگاہی جو ہے یہ فتنہ ایسا ہے کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کی اس نے گویا اوپر جانے والے الیکٹرانک ایسکیلیٹر پر قدم رکھ دیا، جب اس پہ اسٹیپ رکھا، اب وہ دوسرا قدم رکھنے کے بعد اب آپ کو چڑھنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایسکیلیٹر آپ کو خود بخود اوپر منزل تک، منزل قرب الہی تک پہنچا دے گا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اللہ کے قرب کے تمام مقامات طے کر لیں گے، کیونکہ یہ مشکل پرچہ آپ نے حل کر لیا۔ فرمایا کہ جو بھینس اٹھا لیتا ہے وہ بکری اور مرغی کتنی آسانی سے اٹھا لے گا، تو لہٰذا جو مشکل پرچہ حل کر لے گا، جو طالب علم مشکل پرچہ حل کر لیتا ہے، تو باقی پرچے اس کو کتنے آسانی سے وہ دے دیتا ہے۔ تو ہمت کر کے ہم یہ ایک کام کر لیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے حیا ہی جاتی رہے تو پھر جو چاہو کرو، یعنی یہ حیا کا ہی تو ہے سارا معاملہ، کہ جو آدمی بدنگاہی کرتا ہے تو وہ بے حیائی کرتا ہے، وہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے کہ کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی، کسی کی بھتیجی کو دیکھتا ہے، تو یہ آدمی بے حیا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جو اپنے کو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے تو وہ بھی بے حیا ہے اور وہ بے غیرت ہے، اور شوہر بھی اس کا بے غیرت ہے۔ آج کل تو شادیوں میں جو ہے وہ مووی والے پہلے دیکھتے ہیں، دلہن کو دولہا بعد میں دیکھتا ہے، یہ آدمی بے غیرت ہے جو اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے نیلام کر رہا ہے، اور یہ مووی بن کے کہاں کہاں جاتی ہے، کتنے نامحرم اس کو دیکھتے ہیں، اور کس قدر بے حیائی کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے جو عورت پردہ نہیں کرتی ٹھیک سے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ بے حیائی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے۔ تو جب یہ حیا اور غیرت ہی نہ رہی تو پھر آدمی ہر برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بھی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں جو ہے، ایک تو ہے کہ جو بات کرو سچ بولو، جب بات کرو سچ بولو، اور دوسری ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو نبھاؤ، پورا کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ نبوت بھی نہیں تھی، بھائی کون باتیں کر رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھا کریں، میں نے کتنی دفعہ بتایا، ساتھ رہیں پھر بیان کے بعد بول لیا کریں جو بولنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام چنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص، تو ان میں شروع ہی سے وہ صفات موجود ہوتی ہیں نبوت کے لائق۔ تو ایک صحابی نے، جو اس وقت جو ہے تو نبوت نہیں تھی، اس وقت وہ صحابی نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے، تو اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کوئی چیز خریدی، اور اس کے جب پیسے ادا کیے تو کچھ پیسے اس میں سے باقی تھے ادا کرنے، تو میں نے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں گھر سے، کسی جگہ لے کر آتا ہوں، اور وہ گھر جا کر بھول گئے، اور 3 دن تک ان کو یاد نہ آیا۔ 3 دن کے بعد جب ان کو یاد آیا تو فوراً پیسے لے کر نکلے، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود ہیں، اور بس اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا. یہ ایفائے عہد کا یہ حال. تو جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. ایک چیز تو یہ کہ جب بولو تو سچ بولو. سچ بولنے میں عزت ہے اور جھوٹ بولنے میں بے عزتی لازمی ہو جاتی ہے. اگر جھوٹ پکڑا بھی نہ جائے تو جھوٹے کا چہرہ ہی اور ہوتا ہے اور لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی انسان کوئی نیکوکار ہوتا ہے اگر وہ کسی پتھر کی چٹان کے اندر بھی نیک عمل کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے اگرچہ اس میں کوئی دروازہ بھی نہیں کوئی روشن دان بھی نہیں کوئی مخلوق اس کو دیکھ سکے تو خدا تعالیٰ جب اس کو چاہتا ہے اس کو نیکوکار مشہور کر دیتا ہے. اس کی نیکی کی شہرت ہو جاتی ہے, لوگ اس کو نیک جاننے لگتے ہیں. اس کے سامنے اس نے کسی کے سامنے عبادت نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر اس کی عزت ڈال دیتے ہیں. اسی طرح کوئی آدمی چھپ کر کتنا بھی چھپ کر گناہ کرے جب اصرار کرنے لگتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں مخلوق کے سامنے. بغیر دیکھے ذلیل کر دیتے ہیں, بغیر دیکھے جو ہے مخلوق میں اس کی بے عزتی ہوتی ہے, عزت نہیں کرتی مخلوق. تو غرض یہ کہ ایفا عہد کرنا, اور عہد کرنے میں بھی سوچ سمجھ کر عہد کر لے. ایسا وعدہ ہی کیوں کرے جو نبھانا مشکل ہو جائے. تو وعدہ کرے تو سوچ سمجھ کر وعدہ کرے, پہلے سوچ لے سمجھ لے کہ ہم اس وعدے کو نبھا سکتے یا نہیں. تو پہلی چیز تو یہ سچ بولنا. تو جھوٹ جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ سچ بولا کرو کہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. اور جھوٹ سے بہت بچا کرو کہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے. تو سچ بولنا اور دوسری چیز وعدے کو نبھانا. اس میں بھی جو ہے وہ جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. وعدہ کر لیا بغیر سوچے سمجھے, نبھانے کا ارادہ ہی نہیں تھا تو یہ جھوٹا وعدہ ہو گیا. تو فرمایا کہ دو چیزیں تو یہ ہو گئیں کہ وعدے کو نبھانا, اور تیسری چیز ہے کہ امانت کو پورا پورا ادا کرو. کسی نے کوئی امانت رکھوائی تو اس کی پوری حفاظت کرو اور اس کو پوری طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو اس کے رکھوانے والے کو ادا کر دو, اس کو لوٹا دو. تو امانت کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو مخلوق کی امانت ہو سکتی ہے, بھائیوں کی کسی نے رکھوا دی, کسی بہن نے رکھوا دی, کسی دوست نے رکھوا دی, لیکن خدا تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو ہمارا یہ جسم جو 6 فٹ کا ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, تو اس کی ہر عضو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ بھی امانت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور سینے کی چوریوں کو, جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. تو یہ آنکھ, یہ کان, یہ زبان, یہ ناک, یہ سر, یہ ہاتھ پاؤں, ہر چیز ہماری جو عضو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہم اس کے مالک ہیں, اللہ اس کے مالک ہیں. اور اس کی امانت کا پورا پورا حق ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ امانت دار آدمی امانت کو پورا پورا واپس لوٹاتا ہے, امانت کو اس کے حساب سے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتیں ہیں. جو آدمی ان کو اللہ کے احکام کے مطابق ان سے کام لے گا وہ پورا امانت دار ہے, اور جو آدمی ان اعضاء کو اپنی نفس پرستی میں لگا دے گا, اپنی خواہش حرام کے پورا کرنے میں لگا دے گا, یہ آدمی خیانت کرنے والا ہے. اللہ کے دی ہوئی نعمتوں میں یہ خیانت کرنے والا ہے. اب ایک آدمی کو ہم 10,000 روپیہ دے دیں اور جب امانت کے لیے کہ بھئی یہ رکھ لو ہم لے لیں گے تم سے, اگر وہ آپ کو پھر واپس مانگنے پر 9,000 لوٹاتا ہے تو دل میں کتنا اس کو برا جانتے ہیں, کیسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بہت ہی دھوکے باز اور خیانت والا آدمی ہے, خیانت کار ہے, خیانت کرنے والا ہے. تو ہم اپنا بھی تو ذرا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں, کہیں ہم ان میں خیانت تو نہیں کر رہے, آنکھوں کی خیانت تو نہیں ہو رہی, زبان کی خیانت تو نہیں ہو رہی کہ زبان کو خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ زبان سے غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, کسی کو تانا نہ دے, کسی کو اذیت نہ دے, اور زبان سے یہاں تک کہ منہ چڑھائے بھی نہیں. منہ چڑھانا بھی جو ہے کسی کو اذیت ہوتی ہو تو وہ بھی ناجائز ہے. تو زبان کو دیکھیں. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے اور اس پر بہت ہی زجر کر رہے تھے، گویا کہ اس کو کھینچ کر نکال دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور جلدی سے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا درجہ نبوت کے بعد آپ ہی کا درجہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، پوری امت میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرما رہے ہیں اتنی احتیاط والے، ایسے خوف خدا رکھنے والے کہ یہ وہی چیز، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں ہلاکت میں پڑ جاتا ہوں۔ تو زبان کی کس قدر ہم احتیاط کرتے ہیں، زبان کو ہم صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، خیانت میں استعمال نہ کریں، تو ہم اپنا بھی تو محاسبہ کیا کریں کہ ہم اپنا کتنا حق ہم ادا کر رہے ہیں جو امانتیں اللہ نے ہمارے پاس رکھوائی ہیں۔ ابھی یہ اس آنکھ کی روشنی کم ہونی شروع ہو جائے، کس قدر بل بلائے پھریں گے، کس قدر ڈاکٹروں ماہرین سے رجوع کرنے اور لوگوں سے دعائیں کراتے پھریں گے، یا خدا نہ خواستہ روشنی جاتی رہے پھر کیا کریں گے، ابھی گردہ فیل ہو جائے کیا کریں گے، دوڑے دوڑے ڈاکٹروں کی خوشامدے کرنا، لوگوں سے دعائیں کرانا، بزرگوں سے دعائیں کرانے دوڑتے پھریں گے، کوئی دل کا مرض ہو جائے، کوئی بلڈ کینسر ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، کسی وقت بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو کتنے احمقانہ یہ حرکت ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے محلات پر خرچ نہ کریں، بلکہ غیر محل خرچ کریں، اپنی نفس پرستی میں، نفس کی خواہشات میں خرچ کریں۔ غرض یہ کہ پہلی چیز سچ بولنا، دوسری چیز ایفا عہد، اور تیسری چیز ہے امانت کو امانت کی طرح ادا کرنا، پورا پورا ادا کر دینا، اور چوتھی چیز فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اور پانچویں چیز ہے غض بصر، نگاہ کی حفاظت۔ فرمائیں کہ نگاہ کی حفاظت جب ہی جو آدمی کرتا ہے اسی وقت اسی کی شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ پہلے نگاہ کی حفاظت جو کرے گا اسی کی شرمگاہ محفوظ رہے گی، اور ظاہر ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بال اہتمام الگ سے نازل فرمایا۔ بہت سی عورتیں اب بھی اس خیال میں، اس غلط فہمی میں ہیں کہ مرد ہمیں نہ دیکھیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ میں، تقریبات میں، وہاں تو اس چیز کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مادر پدر آزاد ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی بہت تو تفریح ہم کرتے ہیں، مگر کتنی ہلاکت خیز بات ہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ تو غرض یہ کہ غزے بصر کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جو آدمی ان باتوں کی ضمانت لے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان امانتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان امانتوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن بھی اس کا ثبوت مل جائے گا، ویسے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سب بات ارشاد فرما دی ہے کہ یہ اعضا ہماری ملکیت نہیں ہے، انسان کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانتیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی جو ہے ہماری زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر یہ آنکھیں وہی بولیں گی جو سچ انہوں نے دیکھا ہوگا، یہ کان وہی بتلائیں گے، تمام اعضا بولیں گے وہاں، تمام اعضا اپنی اپنی کاروائیاں، اپنے دنیا کے اندر جو کچھ کارگزاریاں انہوں نے کی ہوں گی، اب ہماری زبان خاموش ہوگی، اب یہ بولیں گے قیامت کے دن۔ آنکھ بولے گی کہ اس نے فلاں فلاں وقت بد نظری کی تھی، زبان اور کان بولیں گے فلاں فلاں وقت غیبت سنی تھی، گانا سنا تھا، یا کوئی اور فوج باتیں سنی تھی۔ اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ یہ اعضا بولیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکم دیں گے کہ اب بتاؤ کیا کیا کام کیے تھے، پھر ہم کہاں جائیں گے، مخلوق میں کتنی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے یہی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پھر کتنی رسوائی ہوگی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، اور قرآن پاک میں جہاں جہاں کفار کو جو ہے عذاب کی وعید دی گئی ہے، وہاں پر ہر جگہ تفسیر میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کفار کو عذاب جہنم سے زیادہ اپنی رسوائی اور ذلت کا خوف ہوگا، رسوائی اور ذلت کی تکلیف ہوگی، تو اور وہ جلدی سے محشر کے اندر وہ جلدی سے چاہیں گے کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے تاکہ ہم مخلوق کی رسوائی سے بچیں، سب سے زیادہ ان کو جو ہے رسوائی اور ذلت سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، خدا نخواستہ اگر حساب کتاب پر آ گیا معاملہ تو بھائی بس پھر تو بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب دخول اولی جنت میں نصیب فرمائے. ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوکش عذیبا, جس سے سوال جواب کر لیا گیا بس وہ عذاب دیا جائے گا. کیونکہ سوال جواب علامت ہے اس بات کی کہ اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر کا نہیں ہے بلکہ یہ پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفو درگزر کا معاملہ فرمائے اور پوری امت کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور نور والی زندگی عطا فرمائے اور گناہوں سے پاک والی زندگی عطا فرمائے. تو بس گزارش یہی ہے کہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس کا مراقبہ ہم کر لیا کریں کہ دنیا بہت تھوڑی دیر کی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت طویل ہے اور شیطان اس کو طویل کر کے دکھاتا ہے, حقیقت اس کی جو ہے بہت مختصر ہے. کیونکہ قیامت کا جو ایک دن آنے والا ہے محشر کا تو وہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے آگے یہ زندگی جو ہے چند لمحوں کی, عشیتن او ضحاہا, چاہے تو ایک رات یا ایک صبح, اتنی حقیقت معلوم ہوگی. پھر انسان کو پشیمانی ہوگی کہ اتنی مختصر سی زندگی کو بھی ہم اللہ پر فدا نہ کر سکے, اتنی مختصر سی زندگی میں بھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں حلال ہم کو دی ہیں جس سے ہم لذت اٹھا سکتے ہیں. حلال نعمتیں ہمارے پاس کتنی بے شمار حلال لذتیں ہیں, بہت کم چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں, بہت کم چیزوں سے بچنے کا. لیکن جیسے بچے کی فطرت ہوتی ہے نا کہ جس بات سے منع کرو بس وہ اس کو وہی چاہیے, ہمارے نفس بھی بچہ ہے, جس بات سے منع کیا گیا ہے بس وہی اس کو چاہیے. ورنہ حلال نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم چاہو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے, اتنی نعمتیں خدا تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو مرد و عورت مومن مرد و عورت نیک عمل کرے گا, صالح عمل کرے گا یعنی گناہوں سے بھی بچے گا. صالح عمل کرنے والا گناہ میں مبتلا ہوگا تو عمل صالح کہاں رہا؟ عمل صالح نہ رہا تو عمل صالح میں پوشیدہ ہے گناہوں سے اجتناب, معصیت سے اجتناب کرتا ہوگا تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور بالغ زندگی دیں گے, دنیا میں بھی اس کو سکون اور چین والی زندگی عطا ہوگی, مزیدار زندگی عطا ہوگی. حالات ارد گرد ہوں گے, معاملات ارد گرد ہوں گے, حادثات بھی ہو سکتے ہیں لیکن قلب اس کا بالکل پرسکون رہے گا. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھیرے کا خاروں میں چٹک لیتا ہے, ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں لیکن پھول اپنی پوری آب و تاب سے اور پوری یعنی رعنائی کے ساتھ کھلا ہوا ہوتا ہے اور خوشبو دیتا رہتا ہے اور وہ رنگین ہوتا ہے اور دیکھ کر جو ہے دوسرے بھی اس سے فرحت حاصل کرتے ہیں, اس کی خوشبو سے, اس کی رنگینی سے, اس کی نزاکت سے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کانٹوں کے اندر بھی خوش رکھنے پر قادر ہیں, خوشی کو غم بنانے پر قادر ہیں, غم کو خوشی, غم کی ذات کو خوشی بنانے پر قادر ہیں. جس طرح آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھایا نہیں بلکہ آگ کو حکم دیا کہ کونوا بردا و سلاما, میرے ابراہیم کے لیے تم ٹھنڈی ہو جا, تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ٹھنڈک, ٹھنڈک بھی سلامتی والی. آگ جلتی رہی بجھی نہیں لیکن اس کی تاثیر بدل گئی, خاصیت بدل گئی کہ وہ جلانے کی جو خاصیت تھی خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ اب سلامتی والی ٹھنڈک بن گئی, راحت والی ٹھنڈک بن گئی. آگ جل رہی ہے لیکن راحت پہنچا رہی ہے, یہ اللہ کو قدرت ہے کیونکہ آگ میں اللہ ہی نے جلانے کی خاصیت رکھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو پرسکون اور چین سے رکھتے ہیں, حالات ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو اس درجہ متاثر نہیں کرتے کہ ان کے قلب کے اندر جو ہے طوفان آ جائے بلکہ ان کے قلب کے اندر جو ہے خدا تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی کہ دل کے اندر پردے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے, مختلف صحابہ کے لیے یہ فرمایا کہ یہ مجھے احب ہیں, ہمارے محبوب ہیں, مجھے پسند ہیں, مجھے محبوب ہیں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے. تو فرمایا, یہاں پر وضاحت فرمائی ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی محبت تو دل کے پردوں میں ہوتی ہے اور ان پردوں کے اندر دل کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، وہ خاص خلت والی گہرائی والی جگہ ہوتی ہے، تو خلیل وہ ہوتا ہے جو اس جگہ رہتا ہے، اس جگہ اس کی محبت ہوتی ہے. پردے جو ہیں اس میں محبت ان لوگوں کی ہے، لیکن خلیل کی محبت جو ہے وہ اپنے قلب کے اندر ہوتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو غالباً اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی محبت کو دل میں نہیں، میرے شیخ نے فرمایا اللہ والوں کی محبت کو دل میں نہیں، دل کے پردوں میں نہیں، بلکہ اپنی جان میں بسا لو. اللہ والی کی محبت کو اپنی جان میں بسا لو، جان کے اندر. وہی یہ قلب کا اندر والا جو خلا ہے جس کے اندر اور کوئی محبت نہیں رہ سکتی خلیل کی محبت کے سوا. خدا تعالی ہمارے مرشد کو ہمارا خلیل بنا دے. اللہ تعالی ہمارے حضرت کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیں، اور ہماری حضرت کے قلب مبارک میں ہماری محبت ڈال دیں، اور ہم سے ان کو انتہائی خوش فرما دے. حضرت والا دامت برکاتہم کی آج طبیعت بھی کافی ناساز بتائی ہے، کمر میں شدید تکلیف ہے، تو اس کے لیے دعا کے لیے فرمایا بھی ہے. اور جو ہے ہمارے حضرت رحم دامت برکاتہم آج جامع حکیم الامت کی افتتاحی درس بھی دے رہے تھے اس تکلیف کی حالت میں بھی. اللہ والوں کی ہمت کا کیا عالم ہے کہ وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ کا دین پھیلانے میں. غرض یہ کہ میرے دوستو اور عزیزوں، زندگی بڑی مختصر ہے، اور میں بار بار اپنے کو بھی اس بات سے خوش کرتا ہوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات نے بڑا اثر فرمایا اثر کیا ہے کہ نفس جو ہے اس کو حرام سے ایک دم نہ روکو، بلکہ اس کو کھینچو ذرا، اس کو تسلی دو کہ ابھی تم کو یہ نعمت ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے، ذرا صبر کر لو، ہم دیں گے تمہیں. یہ نہ کہو کہ ہم ہرگز نہ دیں گے، بلکہ اس کو بچے کی طرح بہلاؤ کہ ہاں ابھی دیں گے، جیسے بچے کو ہم بہلاتے ہیں کہ ہاں شام کو دیں گے، کل دیں گے، اس طرح سے اس کو کھینچتے رہو، یہاں تک کہ حتی یأتی کل یقین کہ موت آ جائے، اس کو کھینچ کھینچ کے لے جاتے رہو کہ اس کو تسلی دو کہ ہاں ہم یہ نعمتیں تمہیں دیں گے، ہم تمہیں مزہ دیں گے. تو خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں جنت کی بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جنت کی نعمتیں آئی ہیں، جس آدمی کو گناہوں کے تقاضے تنگ کرتے ہوں، یہ کون ہے بھائی ادھر آؤ، جس کو تقاضے گناہوں کے تنگ کرتے ہوں اور بار بار تقاضے آتے ہوں اور اس کو خدشہ ہو کہ میں پھر گناہ میں پڑ جاؤں گا، اس کو چاہیے کہ جنت کی نعمتوں کو سوچا کرے، آخرت کی زندگی کو سوچا کرے. اور خدا تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہیں، اور یہاں کی جتنی رنگینیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگینیاں اور غیر فانی رنگینیاں جنت میں ہیں، ہماری منتظر ہیں. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت ہر سال سجائی جاتی ہے، اور جنت اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ میرے موتی اور میرے زبرجد اور میرے یاقوت اور میرے سونے کے محلات اور میری دودھ کی اور شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں ابل رہی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ، تو کہاں ہیں ان میں بسنے والے جو ان کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم جو مجھے یاد ہے وہ اتنا یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے ہم نے مقدر کر دی ہیں ہر مومن اور مومنہ، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد، اس طرح سے تو نیک اور صالح مرد تیرے لیے. تو جنت کہتی ہے کہ میں راضی ہو گئی. تو جنت ہماری مشتاق ہے اور نیک لوگوں کی مشتاق ہے. اور ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ کی معرف القرآن سے میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے بعض کافروں کو ابھی سے سزا بتلائی گئی ہے کہ وہ ابھی سے سزا میں ہیں، کہ عالم برزخ میں بھی وہ ان کو سزا ہو رہی ہے. تو جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، مرتے ہی جو ہے ان کو جو ہے عذاب گھیر لیتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا کتنا اچھا استقبال ہوتا ہے، مرتے ہی جو ہے، بلکہ مرتے وقت بھی جو ہے ان کے لیے فرشتے جو آتے ہیں ان کی روح کو لینے، وہ خوشبودار رومال لے کر آتے ہیں، خوشبودار جنت سے رومال لے کر آتے ہیں، اور روح کو آسانی سے نکالتے ہیں، اور پھر اس کو جیسے ہی وہ اس کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں جس کے اندر روح کو لے جانا ہوتا ہے، تو دوسرے جو فرشتے دور کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراً جھپٹ کر اس کو لے لیتے ہیں اور پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں. اور آسمان والے جو دروازے کھولتے ہیں آسمانوں کے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو یہ فرشتے جو نیک آدمی کی روح لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اچھے اچھے نام اور اچھے اچھے القاب لے کر جو ہے ان سے تعارف کراتے ہیں کہ فلاں فلاں صاحب ہیں. جیسے یہاں ہم لوگ القاب لگاتے ہیں اپنے مشائخ کے، حضرت لگاتے ہیں، مولانا لگاتے ہیں، شاہ لگاتے ہیں، اور محبوب لگاتے ہیں، سیدی لگاتے ہیں، سندی لگاتے ہیں، محبی و محبوبی لگاتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ القاب لے کر فرشتے وہ ان کو دیکھیں کتنا اچھا استقبال ہے، نیک بننے میں کتنا فائدہ ہے کہ زندگی بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے اور عقل بھی اس کی درست ہو جاتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی دین پر چلتا ہے اس کی دنیاوی عقل بھی درست ہو جاتی ہے، دنیاوی کام بھی درست ہو جاتے ہیں۔ دین ایسی دولت ہے، نیکی ایسی دولت ہے، پاکیزہ زندگی، سنت کی اتباع والی زندگی ایسی دولت ہے کہ جس سے اس کی عقل بھی درست ہو جاتی ہے، دنیاوی کام بھی اس کے درست ہو جاتے ہیں، صحیح فیصلے کرنے لگتا ہے، حق و باطل کی اس کو تمیز آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح درجہ بدرجہ ہر آسمان پر اس روح کو لے جایا جاتا ہے، اور پھر ساتویں آسمان پر جب لے جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ اس روح کو جو ہے علیین کے اندر رکھ دو، اس کا عالم اعمال نامہ علیین کے اندر رکھ دو، اور پھر وہ عالم برزخ میں واپس کیا جاتا ہے، اور پھر عالم برزخ میں اس کو جنت کی سیریں بھی کرائی جاتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے وہ ارواح کی وہ زیارتیں بھی کرتا ہے، بزرگوں کی ارواح سے زیارتیں کرتا ہے، خوب مزے آتے ہیں، اور جب محشر ہوگا تو ہوگا، ابھی سے ہی اس کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سوچ لیں کہ اتنی تھوڑی سی زندگی کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق قربان کر دیں، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہمارے لیے موجود ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہر قسم کی ہماری جو ہے تقاضے جو یہاں گناہ تھے وہاں پر سب کی اجازت ہوگی، شہوت بھی پوری ہوگی، باہی بھی پوری ہوگی، جاہی بھی پوری ہوگی، کہ وہاں خوب ہر جگہ عزت ہی عزت ہوگی، وہاں کوئی ذلت ذلیل کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ نیک مومن کی عزت ہی عزت ہوگی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ شہوت کے بھی تقاضے پورے ہوں گے اور باہی تقاضے بھی پورے ہوں گے اور جاہی تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، وہاں کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور مٹانا وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو ہے عزت ہی عزت ہوگی، ہر جگہ عزت و اکرام کے ساتھ، سلام اور دعا کے ساتھ اور مبارکباد کے ساتھ استقبال ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو ہے رہتے ہوئے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم پورا کرنے والے ہو جائیں۔ غرض یہ ساری تمہید اور جو کچھ بھی بات میں نے عرض کی، تو ظاہر ہے کہ میں وہیں پہ آ جاؤں گا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ قصہ سنایا کہ ایک شخص جو ہے ہر وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات کیا کرتا، تمام بیان انہیں کی تعریف میں اور ان کی مداح میں اور ان کی سیرت میں بیان کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھائی تم جو ہے یہ بس ایک ہی قصہ بیان کرتے ہو، اور بھی تو کچھ ہے دین میں؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، کہا دیکھو بھائی اللہ ایک ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ایسے پیارے ہیں، کون اللہ؟ جن کے پیارے سب سے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کون محمد؟ وہی محمد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا ہیں۔ اور کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے بیٹے سید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہیں آ گیا، پھر ساری پورے بیان اس پہ ہو گیا۔ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ یہ قصہ سنا کر بیان فرماتے ہیں کہ بھائی میں بھی وہیں واپس آ جاتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے نظر کی حفاظت کر لی، کتنی مرتبہ حضرت والا رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، بعض دفعہ روتے ہوئے روزے کی حالت میں کہ میں روزے سے ہوں، پیٹ میں میرے روزہ ہے، اور پیٹ میں روزے پہ یاد آیا ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بنگلہ دیش فرماتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں تو لوگ کہتے ہیں منہ میں روزہ ہے، اور پاکستان میں کہتے ہیں پیٹ میں روزہ ہے۔ تو یہ اپنے اپنے اور اس کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال تو حضرت والا رحمہ اللہ بہت رو رو کر فرمایا کرتے تھے کہ میں روزے سے بھی ہوں اور مسجد میں ہوں، سفر میں ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حالانکہ اولیاء اللہ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاکید پر تاکید پر تاکید کے لیے ہمارے حضرت والا قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایک کام کر لو کہ جو آدمی نظر کی حفاظت کر لے گا اولیاء صدیقین کی خط انتہا کو پا لے گا۔ ہاں یہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی انتہا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو موبائل کے فتنے ہیں، یہ ان گنت اس کی خرابیاں ہیں، جبھی میں نے اس کا نام دلی سسو رکھا ہے کہ یہ برا ہم نشین ہے، جب یہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو خیریت نہیں ہے۔ اللہ تعالی اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں، میرا استعمال بھی میرا محدود ہے بہت ہی، تو لوگ بتاتے ہیں بعض، میں تو جانتا نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فیس بک میں گناہ ہوتے ہیں، ٹک ٹاک میں گناہ ہوتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ایسے ایسے ہوتے ہیں. مجھے اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے کہ کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو دلچسپی ایک ہی کام سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس کام سے راضی ہوتے ہیں. ہم اپنا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے والے ہو جائیں. ہاں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے تو ہمیں یہی سکھایا، یہی دعا بھی فرماتے رہے کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں. سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں. یہ سارے عالم کو مجنوں بنائیں اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں. ہمارے حضرت تو جانتے ہی نہ تھے کہ گناہ کیا چیز ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو جن مضامین میں خاص فرمایا اور اس کی اصلاح کے لیے ہمارے حضرت نے کتنے مضامین فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے اور ہمارے حضرت کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
کیا وقت ہے؟ تو بہت ہو گیا، ایک ملفوظ سنا دیتے ہیں.
ملفوظات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ طلب کے ساتھ ساتھ عجز اور عبدیت کے اظہار سے جذب ہوتا ہے. طلب کے ساتھ ساتھ یعنی انکساری اور عبدیت کے اظہار سے جذب ہوتا ہے. جیسے ہم کسی بچے کو دور سے دیکھ کر ہاتھ پھیلا دیں کہ ہماری گود میں آ جا اور وہ شوق سے دوڑے اور دو قدم توڑ کر گر پڑے، اس وقت ہم دوڑ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اگر وہ چلے بھی نہیں تو ہم بھی نہیں لیتے. بس یہاں اس کی ضرورت ہے کہ تم اس طویل راستے کو طے کرنے کا ارادہ کر کے چلو اور گر پڑو، یعنی اپنی عجز و عبدیت کا اظہار کرو، پھر حق تعالیٰ خود تم کو اٹھا کر منزل پر پہنچا دیں گے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ طلب کے ساتھ عجز و عبدیت کے اظہار سے جذب ہوتا ہے. جیسے ہم کسی بچے کو دور سے دیکھ کر ہاتھ پھیلا دیں کہ ہماری گود میں آ جا اور وہ شوق سے دوڑے اور دو قدم دوڑ کر گر پڑے، اس وقت ہم دوڑ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اگر وہ چلے ہی نہیں تو ہم بھی نہیں لیتے. بس یہاں اس کی ضرورت ہے کہ تم اس طویل راستے کو طے کرنے کا ارادہ کر کے چلو اور گر پڑو، یعنی اپنی عجز و عبدیت کا اظہار کرو کہ اللہ ہم خود نہیں چل سکتے، جب تک آپ ہمیں جذب نہ فرما لیں، آپ ہمیں نہ اٹھائیں، ہم کہاں چل سکتے، تو پھر حق تعالیٰ خود تم کو اٹھا کر منزل پر پہنچا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. باب الریاء والسمعۃ، ریا اور سمعہ کا بیان. ریا کہتے ہیں اپنی عبادتوں سے مخلوق کے دل میں عزت اور مرتبہ طلب کرنے کو، اور ریا بغیر نیت کے خود بخود نہیں چپک جاتی، جیسا کہ اکثر سالکین وسوسہ ریا کو ریا سمجھ کر پریشان رہتے ہیں. اخلاص کی نیت ہو یہی کافی ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس عبادت میں ریا کا خوف ہو اس کو کثرت سے کرے، پھر وہ عادت اور عادت سے عبادت بن جاتی ہے. حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا کہ وہ ریا جس پر تھے زاہد تان ازن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. علماء نے لکھا ہے اگر تعریف کسی سے سنے اور اس سے خوش ہو تو یہ علامت وجود ریا کی ہے، یعنی ریا موجود ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی ستاری یاد کر کے خوش ہوا کہ اس کریم ذات نے میرے عیوب اور سیئات کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا اور حسن ظن ڈالا اپنی مخلوق میں اور ظاہر فرمایا ہمارے حسنات اور طاعات کو اور شکر بجا لایا، تو یہ ریا نہیں بلکہ یہ فضل اور لطف حق پر سرور تشکر ہے، یعنی شکر احسانات الہیہ سے ہے. ضروری ہے کہ ہر عبادت کے شروع میں بھی ریا سے بچے اور درمیان میں بھی اور بعد عمل کے بھی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے دو حج کیے تھے، کوئی مہمان آیا، اس نے نوکر سے کہا کہ اس مہمان کو سراہی سے پانی پلا جس کو دوسرے حج میں خریدا تھا. فرمایا کہ اس شخص نے ایک جملے میں دو حج کا ثواب ضائع کر دیا. حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلی حدیث شریف فصل اول کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مریض تو مرضن فاتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیمار پرسی کر کے یعنی عیادت کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے۔ البتہ اگر قرائن سے معلوم ہو کہ ہمارے بیٹھنے سے اس کو خوشی ہوگی، مزید تسلی ہوگی اور گھر والوں کے کام میں کوئی خلل بھی نہیں ہے تو پھر زیادہ بیٹھنے میں حرج نہیں ہے۔ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں۔ نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ نمبر 21، معراج شریف کے واقعات میں حق تعالیٰ کی رویت اور کلام۔ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور عبدالرزاق نے بواسطہ معمر کے حسن سے روایت کیا کہ انہوں نے حلف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور ابن خزیمہ نے عروہ بن زبیر سے اس روایت کو ثابت کیا، اور ابن عباس کے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں، اور کعب احبار اور زہری اور معمر سب اس کا جزم کرتے ہیں، اور نسائی نے باسناد صحیح بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اور طبرانی نے اوسط میں بسند ثقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ بصر سے اور ایک مرتبہ قلب سے، بصر سے مراد سر کی آنکھوں سے۔ اور خلال نے کتاب و سنہ میں مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص زعم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا افتراء کیا، سو کون سی دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جواب دیا جاوے؟ انہوں نے فرمایا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو امام احمد کی روایت سے یہ حدیث مرفوع بھی ثابت ہو گئی۔ دعا کر لیجیے، اور خاص طور سے گزارش ہے کہ ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو کمر کی شدید تکلیف ہو گئی ہے، تو سب حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو جلد از جلد اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا الله اس اسم اعظم کی برکت سے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. الہ العالمین خوب صحت عطا فرما دے, صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. کمر کے درد کو بھی اللہ جلد از جلد اس سے نجات عطا فرما دے, اور تمام امراض جسمانی سے اللہ ہمارے حضرت والا کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے, اور حضرت والا کے تمام خاندان والوں کو, اہل دولت قدر کو, اور تمام احباب اور خدام کو, اور ہم کو بھی, ہمارے گھر والوں کو, اور تمام مسلمانوں کو اللہ صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما. جہاں جہاں لوگوں نے دعائیں کی ہیں, دعاؤں کی فرمائش کی ہے یا فرمائش نہیں بھی کی, اے اللہ سب مسلمانوں کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اللہ 100% گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے. اللہ اپنی محبت اور معرفت ایسی عطا فرما دے کہ اے اللہ آپ کی یاد کے سوا ہمیں کہیں چین نہ آئے, آپ کی اطاعت کے سوا ہمیں کہیں چین نہ آئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت میں جکڑ لے. اللہ 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کرنے والے ہوں, اور ایک لمحہ بھی اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں. آپ کو ناراض کرنا اے اللہ ہمیں موت اور دوزخ سے بھی زیادہ سخت ہو. اے اللہ دوزخ سے اور موت سے بھی زیادہ سخت ہمیں معلوم ہو. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے. اللہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ دونوں جہان کا چین اور سکون ہم کو عطا فرما. اللہ دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما. دونوں جہان کے غموں سے, شر سے اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے. اللہ ہماری معیشت کو سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے, بدکاری کے اڈوں سے اور شراب خوری کے اڈوں سے, اور اللہ تمام فوش باتوں سے. اے اللہ میری, میرے گھر والوں کی, ہر مسلمان کی حفاظت فرما تمام فتنوں سے, خصوصاً اس موبائل کے فتنے سے. اے اللہ میری, میرے گھر والوں کی, بچے کی, اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے. اللہ ہم اپنی محدود طاقتوں سے کہاں آپ کے راستے میں چل سکتے ہیں, ہم اپنے طور پر کیسے آپ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے. اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے. اے اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے. ہم کو جلد فرما لیجئے, ہم کو کھینچ لیجئے, ہم کو جلد فرما لیجئے. اپنے ذات عالی سے ہم سب کو ایسا چپکا لیجئے کہ ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی اے اللہ ہمیں آپ کی ذات عالی سے ایک ذرہ برابر بھی جدا نہ کر سکیں. اے اللہ اپنی مہربانی فرما دے. اے مہربان مولا ہم پر مہربانی فرما دے. ہم سب کی دنیا اور آخرت بنا دے. اللہ دنیا میں بھی اے اللہ خوب برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو برکت عطا فرما, اس کی تجارت میں, اس کی نوکری میں, یا اس کے جو بھی ذریعہ آمدنی ہے. اے اللہ ہر مسلمان کو خوب خوب برکت عطا فرما, خوب اچھا گزارے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوب نعمتوں سے مالا مال فرما, اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ اپنی ذات عالی سے خاص تعلق نصیب فرما. ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے. اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے. اللہم کلنا وجعلنا لک. اللہم کلنا وجعلنا لک. اللہم کلنا وجعلنا لک. اللہ جس بھائی بہن کو کوئی پریشانی ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ خوب چین سکون اور عافیت نصیب فرما, اور اللہ ہمیں تمام مقاصد حسنہ میں با مراد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.